گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں, اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے ہم بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے. مفتی حسان صاحب تشریف فرما ہے, آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
سوال پوچھنا تھا کہ اگر امام جو ہے وہ سورتوں کی ترتیب قراءت میں الٹی کر دیتا ہے تو اس میں نماز کے لیے کیا حکم ہوگا؟
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے سورتوں کی ترتیب کو الٹا کر دینا؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں امام ہو یا تنہا پڑھنے والا کوئی بھی ہو دونوں میں سے, ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر وہ سورتوں کی ترتیب کو قصدن جان بوجھ کے بدلے گا, یعنی پہلی رکعت کے اندر اس نے جو سورت پڑھی دوسری رکعت میں جو سورت پڑھتا ہے وہ اس سے پہلے والی پڑھتا ہے, مثلا پہلی رکعت کے اندر وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے تو دوسری رکعت کے اندر مثال کے طور پہ سورہ تبت گدا پڑھتا ہے یا اذا جاء نصر اللہ پڑھتا ہے, اس طرح ترتیب الٹ کے جان بوجھ کے پڑھتا ہے, تو اس طرح پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے, گناہ کا کام ہے.
ٹھیک,
اس طرح کرنے کی وجہ سے اس نے گناہ کا کام کیا ہے. البتہ نماز چاہے اکیلا پڑھ رہا ہو, چاہے یہ امامت کروا رہا ہو, چاہے اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہو, چاہے غلطی سے ایسا ہوا ہو, بہر صورت نماز ہو جائے گی, سجدہ صاحب اس سے لازم نہیں ہوگا, اور نماز یوں ہو جائے گی کہ یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے یہ قراءت کے واجب میں سے ہے, تلاوت کے واجب میں سے ہے, لہذا نماز تو اس کی ہو گئی, لیکن اس طرح جو اس نے کیا ہے یہ گناہ کا کام, یعنی جان بوجھ کے ایسا کیا تو اس نے گناہ کا کام کیا, اس سے وہ توبہ کرے. لیکن نماز بہرحال ہو گئی, امام نے بھی اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو وہ توبہ کرے اور آئندہ ایسا کرنے سے وہ گریز کرے. ایسا کرنا یہ گناہ ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس طرح جان بوجھ کے سورتوں کی ترتیب الٹتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو الٹ دے. تو یہ جان بوجھ کے سورتوں کی ترتیب کو الٹ کے پڑھنا چاہے نماز کے اندر ہو چاہے نماز سے ہٹ کر ہو, اس کی اجازت نہیں ہے, سوائے ان بچوں کے کہ جن کو قرآن پاک یاد کروایا جاتا ہے اور سورہ 30ویں پارے کی جو سورتیں ہوتی ہیں یا دیگر پارے ہوتے ہیں وہ ان کو الٹے یاد کروائے جاتے ہیں آسانی کے لیے, تو اس کی علماء نے اجازت مرحمت فرمائی کیونکہ وہاں قرآن آسانی کے لیے ان کو یاد کروایا جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ اکثر یعنی الٹا قرآن پاک پڑھنے کی شرعاً اجازت یہ نہیں ہے.
منی شر کے ناظرین, ہمیں یہ بتایا گیا کہ سورتوں کی ترتیب کو الٹ کر دیا جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوتا ہے. جی اگلی کال لیں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ آیات منسوخ کیا وہ قرآن شریف میں موجود ہیں یا قرآن شریف سے نکال دی گئی ہیں؟ کیونکہ آیات منسوخ کون سی آیات ہیں اس کی کبھی کوئی تفصیلات ہمیں نہیں پتا, براہ کرم اس کی تفصیل بیان کیجیے.
جی حضور, آیات منسوخ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں.
منسوخ یعنی جس کا, منسوخ کا مطلب نسخ یعنی ختم ہو جانا ایک طرح سے. منسوخ دو طرح کی ہیں, منسوخ وہ آیتیں کہ جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی اور حکم بھی منسوخ ہو چکا.
ٹھیک ہے,
تو یہ تو وہ آیت ہیں کہ جو اب قرآن پاک میں اصلاً نہیں ہیں.
ٹھیک ہے,
کہ نہ ان کی تلاوت ہوتی ہے نہ ان کا حکم موجود ہے، یعنی نہ حکم موجود نہ آیات موجود. جیسے سورہ نور کے اندر یہ آیتیں موجود تھیں تو حکم ہوا کہ نہ ان کو پڑھا جائے گا نہ ان کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے گی، نہ ان بلکہ ان کا حکم تو باقی رہا لیکن اس کی تلاوت ختم کر دی گئی، تلاوت ختم کر دی گئی حکم باقی رہا. تو ایسو کا حکم باقی رہا لیکن آیتیں تلاوت اس کی منسوخ کر دی گئی. اور بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن کی تلاوت تو باقی رہی لیکن ان کا حکم منسوخ ہو گیا، کہ اب اس پر عمل نہیں ہے لیکن اس کی تلاوت کی جائے گی. جیسے سورہ جو ہے وہ انفال کی بعض آیتیں ہیں، اسی طرح سورہ بقرہ کی بعض آیتیں ہیں، اور کئی آیتیں موجود ہیں کہ تلاوت ان کی جاتی ہے لیکن جو حکم ہے وہ دوسری آیتوں کی وجہ سے یہ منسوخ ہو گیا. مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پوری آیت بیان کی گئی اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو تم میں سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، پھر یہ تو طعام و مسکین. تو لیکن یہاں پر پھر جو ہے وہ جو طاقت رکھتا ہے اس کے لیے بھی حکم دیا گیا لیکن پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، ایک قول کے مطابق یہ منسوخ ہو گیا کہ اب اس کا حکم نہیں، جو طاقت رکھتا ہے وہ تو روزہ رکھے گا لیکن جو شیخ فانی ہو گیا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے سکتا ہے. تو بہرحال بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن کا حکم باقی رہا اور تلاوت منسوخ ہو گئی، اور بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن کا حکم بھی منسوخ ہو گیا جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، اور بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن کا حکم باقی رہا اور تلاوت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے.
لیکن یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون سی آیت ہیں؟
یہ تو علم حاصل کرنے سے پتا چلے گا. اس میں تو جو اصول تفسیر کی کتابیں ہوتی ہیں تو ان کی پوری اس کے اندر فصل باندھی جاتی ہے، کہ اس فصل کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ناسخ اور منسوخ کی فصل ہے، کہ یہ والی آیتیں ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور ان کی تلاوت باقی ہے، اور وہ کون سی آیتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان آیات کی جو ہے وہ تلاوت منسوخ ہوئی ہے حکم منسوخ نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے وہ آیتیں بتائی جاتی ہیں کہ جن کا جو ہے وہ جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی ہے اور حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ بھی بتا دیا جاتا ہے اس کے اندر کہ اس کو کس آیت نے منسوخ کیا، اس کی تلاوت کو حکم کو، یہ ساری باتیں جو ہے وہ اصول تفسیر کی کتابوں کے اندر بیان کر دی جاتی ہیں.
ٹھیک. اچھا، لیکن بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو چار کتابیں پڑھنے کے بعد آدمی قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح قرآن پر کلام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیا اتنا آسان ہے؟
بالکل آسان نہیں. قرآن کے بارے میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اصول تفسیر کی کتابوں کے اندر کلام کیا گیا ہے، حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، کہ جس نے قرآن کے اندر اپنی رائے کے ساتھ کوئی بات کی اگر اس نے درست بھی کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. اپنی رائے کے ساتھ تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. تو قرآن کے اندر جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے کئی علوم کی ضرورت ہوتی ہے، احادیث طیبہ کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور فرمایا کے لیے تبینہ للناس، کہ آپ پر نازل کیا کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. تو اگر فقط نازل کرنا کافی ہوتا تو یہ کیوں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں؟ کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے بیان فرمایا، تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے کس طریقے سے آگے پہنچایا ان کے اقوال ہمیں جاننا یہ ضروری ہوتا ہے. پھر لغت کا علم ہونا ضروری ہے، دیگر علوم کے ذریعے پھر قرآن مجید فرقان حمید کو جانا جاتا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر اپنی مرضی سے کلام کیا جا سکے. قرآن پاک یاد کرنا آسان ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کو سمجھنے کے لیے احادیث طیبہ کا علم ہونا ضروری ہے، اور احادیث طیبہ کے علم کے لیے اقوال صحابہ، اقوال جو تابعین ہیں، فقہاء کرام کے اقوال ہیں، ان کا علم ہونا یہ ضروری ہے.
ٹھیک. حدیث شریف کے ناظرین، قرآن کے حوالے سے بھی ہمیں مفصل جواب ملا کہ اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کتنے علوم درکار ہوتے ہیں قرآن کی تفسیر یا قرآن پر گفتگو کرنے کے لیے، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور جو علماء نے لکھا قرآن کے حوالے سے جو تفاسیر موجود ہیں اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس پر ہی عمل کیا جائے. جی، اگلی کال لیں گے.
حضرت کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر قبرستان کی زمین ہے اور وہاں پہ مردہ وغیرہ دفن نہیں کیا جاتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ دوسروں کے قبضے میں آ جائے تو کیا اس پر مدرسہ یا کوئی دینی ادارہ قائم کر سکتے ہیں یا نہیں؟
کیا فرماتے ہیں؟ جگہ کو معلوم کر لیں، اپنے لیے کر لیں یا مدرسے کے لیے، جو بھی صورت رائج ہیں لیکن آپ کے علم میں بھی ہیں، کیا فرمائیں گے؟
اس میں دیکھیں، جب وہ جگہ قبرستان کی ہے اور وقف ہی اسی لیے کی گئی ہے کہ اس میں مردوں کو دفنایا جائے گا، تو پھر وہ اسی کے لیے وقف رہے گی. اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اور کام کیا جائے. لازم ہے کہ اسی کام کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. نہ اس میں مدرسہ بنانے کی اجازت ہے، نہ اس میں مسجد بنانے کی اجازت ہے. مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اسی کام کے لیے اس کو استعمال کریں.
ٹھیک ہے. اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ جب ہم کچھ پڑھتے ہیں کلیمہ طیبہ یا ذکر و اذکار وغیرہ، تو صرف اپنے لیے اس کو محفوظ کر لیں اور ہماری موت کے بعد کو یہ بخش دے ہمیں، آگے ہم مثال ثواب نہ کریں، تو کیا یہ کوئی ہے طریقہ ہے ایسا؟
دیکھیں، اصل میں ایصال ثواب ایک مستحب کام ہے، اچھی چیز ہے، اور ایصال ثواب کرنے سے نیکی آپ کے پاس چلی نہیں جاتی.
صحیح.
یعنی آپ نے کوئی چیز پڑھی، کوئی بھی کام، کوئی بھی نیک کام کیا، کلمہ طیبہ پڑھا، درود پاک پڑھا، کوئی اچھا کام کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اگر کسی کو اس کا ثواب ایصال کر دیا تو وہ ثواب آپ کے پاس سے جاتا رہا.
صحیح.
تو اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے بخشنے میں. تو اگر آپ نے اس کو کسی کو بخش دیا، ایصال ثواب کر دیا، تو وہ ثواب آپ کے پاس باقی رہے گا.
صحیح.
تو مرنے کے بعد آپ کو کون بخشے گا؟ یعنی وہ جو آپ نے نیکی کی ہے وہ تو آپ کے پاس ہی رہے گی.
صحیح.
وہ آپ کے ساتھ ہی آپ کی قبر کے اندر جائے گی اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے. تو وہ تو لوگ جو پڑھیں گے وہ اپنی طرف سے پڑھا وہ آپ کو بخشیں گے. تو کوشش کرنی چاہیے، اچھی بات ہے کہ بندہ جو بھی نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے. ہماری کتب فقہ کے اندر، اسی طرح کتب عقائد کے اندر اس بات کی بالکل صراحت کی گئی ہے کہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ جو بھی نیک عمل ہے، چاہے وہ فرض کا ہو، چاہے واجب کا ہو، چاہے نفل کا ہو، کسی بھی طرح کا نیک عمل ہو، وہ چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، ہر ایک کو اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. تو بندہ جو بھی نیک عمل کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس کا ثواب ایصال کر دیا کرے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور اس کا ثواب کہیں نہیں جائے گا.
سبحان اللہ. یہ ایصال ثواب کیجئے روزانہ اپنی نماز و ذکر و اذکار کو، انشاءاللہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں مزید اضافے کے ساتھ جمع ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. جی، اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اب کوئی فوت ہوتا ہے تو قبر پہ اس کے نام کی وہ پلیٹ لکھوائی جاتی ہے، کیا وہ شرم جائز ہے؟ اور اگر لکھوانا چاہے گھر، کیا لکھوانا چاہیے اس میں؟
یہ تختی جو لگاتے ہیں قبر پر نام وغیرہ نشانی کے لیے، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟
اب تختی لگوانا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن مسئلہ اصل میں ہمارے یہاں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں احتیاط برتنی چاہیے. صرف قبرستان کا معاملہ نہیں ہے، لیکن قبرستان کا معاملہ تھوڑا سا اور جو ہمارے عرف و رواج کے اعتبار سے ہے، جو حال ہم دیکھتے ہیں اس میں کچھ اور زیادہ احتیاط کا تقاضا کرتا ہے. کہ ہمارے یہاں جو قبرستان کا حال ہے وہ ہم پر مخفی نہیں ہے.
صحیح.
کہ جس طرح وہاں پر بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں قبرستان کے قریب رہنے والے، اور جس طرح کتے وہاں پر پھر رہے ہوتے ہیں اور وہاں کوئی حفاظت کا انتظام ہوتا نہیں ہے، تو اس میں احتیاط اسی کے اندر ہے کہ آپ کوئی مقدس نام وغیرہ اس کے اوپر نہ لکھیں.
صحیح.
کوئی نشانی وغیرہ وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں تو نشانی وغیرہ رکھیں، اور سب سے بہتر طریقہ کار تو یہی ہے ہمارے زمانے کے اندر کہ آپ مسلسل جاتے رہیں.
صحیح.
باقی یہ نام وام لکھوانے کی وجہ سے حفاظت ہوتی نہیں ہے. عام طور پر غورکن وغیرہ جو ہوتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر، وہ اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ آتا ہے یا نہیں آتا بندہ.
صحیح.
اگر نہیں آتا تو پھر وہ اس کے اندر ترکیب بنا دیتے ہیں کسی اور کی، دیکھتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ کسی اور کو دفنا دیتے ہیں اس کے اندر. تو اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جاتے رہیں، تو اس سے آپ کے عزیز کی قبر کی حفاظت رہتی ہے.
صحیح.
باقی لکھوانا جائز ہے، لیکن احتیاط اسی کے اندر ہے کہ آپ مقدس نام نہ لکھوائیں تو ہی اچھا ہے.
ٹھیک. جی، اگلی کال لیں گے.
مسئلہ یہ ہے کہ سجدے میں کون سا، یعنی سر کا متھا کون سی جگہ لگانا چاہیے؟ بعض غالب میں نے پگڑی باندھی ہوتی ہے امام شریف، تو کتنا وہ سر جو ہے وہ لگانا ضروری ہے؟
سجدے میں کیا لگانا ضروری ہے؟
پیشانی لگانا ضروری ہے. آپ کی پیشانی ہے وہ لگے گی زمین کے اوپر، تو یعنی امامہ نہیں جمائیں گے بلکہ پیشانی جمائیں گے. اس طریقے سے پیشانی جمائیں گے کہ آپ کو زمین کی سختی محسوس ہو.
ناک بھی لگے گی؟
ناک کی ہڈی جمے گی اچھی طریقے سے. جی، پیشانی لگانا فرض ہے اور ناک کی ہڈی جمنا یہ واجب ہے.
اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی خوبصورت سی چیز جیسے امام ہی ہم کہہ لیں یا اس کے علاوہ کوئی چیز وہ شیشے میں دیکھ کر اچھے انداز میں باندھتا ہے سجدہ کرتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی آگے پیچھے ہو جائے گی تو وہ اس کا ماتھا ٹچ نہیں ہوتا, یہ میں نے خود بھی دیکھا.
نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے, اصل میں پیشانی جمنا یہ ضروری ہے. ویسے اگر دیکھیں مثال کے طور پر امامے کا یہ قبر ہے اس کے اوپر اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو تو حرج نہیں ہے,
صحیح
کہ اس کے ذریعے سے اس کو زمین کی سختی ہے محسوس ہوگی.
لیکن امامہ ظاہر اتنا
اگر وہ نہیں اس کے ذریعے سے محسوس نہیں ہوئی تو پھر اس صورت میں اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا.
جی اگلی کال لیں گے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ رات کو 3 دفعہ اتل کرسی پڑھ کے کہتے اگر ہاتھ کے اوپر پھونک مار کے تاڑی لگائیں جہاں تک تاڑی کی آواز جاتی ہے وہاں تک کہتے حفاظت رہتی ہے, کیا یہ اس کے بارے میں سوال بتا دیں؟
دیکھیں یہ تو تاڑی بجائے
جی جی زور سے
نہیں,
جہاں تک اس کی آواز جائے گی تو پھر اثرات وغیرہ سے بچ جائیں گے آپ.
تالی کا تو مجھے نہیں پتا کہ تالی کی وجہ سے کچھ جیسا ہوتا ہے. تالی بجانے کی تو برائل شرع اجازت نہیں ہے کہ تالی جو ہے وہ لاو و لائب کے طور پہ ہوتی ہے اور ہمارے علماء نے اسے سختی سے منع کیا کہ تالی نہیں بجائی جائے گی. برائل باقی کہ آیت الکرسی پڑھنے کی برائل فضیلت آئی ہے کہ آیت الکرسی جب بندہ پڑھتا ہے تو آیت الکرسی کی وجہ سے جو ہے صرف آیت الکرسی پڑھیں گے تو انشاءاللہ 40-40 گھر جو ہیں اس کے ارد گرد اس کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ تالی والی نہ بجائیں ویسے ہی آیت الکرسی پڑھ لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا
انشاءاللہ. جی اگلی کو.
نماز جنازہ کے اندر 3 تکبیریں یا 5 تکبیریں ادا کی جائیں تو ایسی صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟
اچھا کم کر دیں یا زیادہ کر دیں؟
نہیں نماز جنازہ کے اندر 2 رکن ہیں, ایک تو قیام اور دوسرا جو ہے وہ 4 تکبیریں ہیں. تو اگر 3 تکبیریں کہیں تو اس صورت میں تو رکن ہی ادا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے
تو اس لیے 3 تکبیروں کی صورت میں تو نماز جنازہ ادا ہوگی نہیں, 4th تکبیر کہنا یہ ضروری ہے. 5th تکبیر کہی تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن وہ سنت نہیں ہے. سنت یہی ہے کہ 4 ہی رہے, 4 سے زیادہ ادا کی تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن برحال 4 تکبیر ادا ہو گئی تو نماز تو برحال ادا ہو چکی ہے, تو 4th تکبیر ادا کرنا یہ ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں ہوگا.
جی اگلی کون.
حضور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو وتر کی قضا ہے وہ کیسی پڑھی جائے اور رات کو تہجد میں پہلے وتر پڑھا جائے یا تہجد کے نفل پڑھ جائے؟
جی وتر اگر قضا ہو جاتے ہیں تو کس طرح پڑھیں گے؟
دیکھیں وتر قضا ہو جائیں تو وہ ویسے ہی پڑھے جائیں گے جیسے وتر عام ہم ادا کرتے ہیں. البتہ اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر آپ ایسے وقت میں وتر ادا کر رہے ہیں کہ جس وقت میں وتر ادا نہیں کیے جاتے, مثال کے طور پر فجر اپنا کوئی ظہر کے وقت میں وتر کی قضا کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے کر رہا ہے, تو اب اگر وہ ہاتھ اٹھائے گا تو لوگ بدگمانی کریں گے کہ یار یہ قضا ادا کر رہا ہے, یعنی لوگ یہی سمجھیں گے کہ قضا کر رہا ہے, تو لوگوں کے ذہن کے اندر آئے گا کہ قضا نماز ادا کر رہا ہے اور یہ گناہ کا اظہار ہوگا, لوگ سمجھیں گے کہ یہ قضا کر بیٹھا ہے, تو گناہ کا اظہار یہ بھی گناہ ہے. لہذا لوگوں کے سامنے جب قضا کرے تو اس صورت میں اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے, ہاتھ نہ اٹھائے, ویسے ہی جو ہے وہ اللہ اکبر کہے اور دعائے قنوت یہ پڑھ کے رکوع کے اندر چلا جائے. اتنا جو ہے وہ اس کے اندر اجازت دی گئی ہے قضا جب لوگوں کے سامنے کرے گا. باقی اگر تنہائی کے اندر ادا کر رہے ہیں تو جیسے ادا کرتے ہیں ویسے ہی ادا کریں, یا پھر عشاء کے وقت میں ادا کر رہے ہیں تو اس وقت میں لوگوں کو اگر پتہ نہیں چلتا تو ویسے آپ ہاتھ اٹھا لیں تاکہ جو ہے وہ سنت بھی ادا ہو جائے اور آپ کی قضا بھی ادا ہو جائے. اور تہجد کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تو آپ کو اس بات کا اعتماد ہے کہ آپ تہجد کے اندر اٹھیں گے تو بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ عشاء کے فرض سنتیں وغیرہ پڑھ کے آپ سو جائیں اور تہجد میں اٹھ کے پہلے تہجد کے نوافل ادا کریں اور سب سے آخر کے اندر آپ وتر ادا کریں کہ آخری نماز جو ہے وہ رات کی یہ وتر ہونی چاہیے, یہی سنت مبارکہ ہے اور اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے.
جی اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے مطلب کہ ایک پاؤں پہ میرے نا شوہر کی وجہ سے زخم ہے, دوسرا پاؤں جو ہے نا وہ مطلب کہ تھوڑا سا نسیں کھینچی رہتی ہیں, تو میں ان کا تیمم کرتا ہوں. یہ تیمم کے لیے میں نے پوچھنا تھا کہ ان دونوں کا تیمم صحیح ہے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے. میں تو 3 بار پانی ہاتھ گیلے کر کے ان پہ پھیر لیتا ہوں دونوں پہ.
پیر میں زخم بتا رہے ہیں
تیمم نہیں تو مسا ہوگا نا.
جی
یہ جو بتا رہے ہیں وہ مسا کی صورت بتا رہے ہیں. تو اب یہ اگر واقعی ایسی صورت ہے کہ اس میں اس کو دھونا ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر جتنے حصے کو دھو سکتے ہیں اتنے حصے کو دھو لیں, اور بقایا حصے کے اوپر اگر گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن ہے تو گیلے ہاتھ کو پھیر لیں.
صحیح.
اور اگر کسی حصے کو دھونا ممکن نہیں ہے, تمام حصے کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر سکتے ہیں تو تمام حصے کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیں. اس کو تیمم نہیں کہتے, تیمم تو الگ چیز ہے. تیمم تو جو ہے وہ مٹی کے ذریعے کیا جاتا ہے اور وہ وضو یا غسل نہ ہونے کی صورت کے اندر کیا جاتا ہے, اور یہاں تو آپ جب دیگر اعضاء کو دھو رہے ہیں تو وہ تیمم نہیں ہے. یہاں آپ جب گیلا ہاتھ پھیرتے ہیں تو یہ مسا کہلاتا ہے, اور مسا اس صورت میں کریں گے جبکہ آپ اس حصے کو دھو نہیں پا رہے. جتنا حصہ دھو سکتے ہیں اتنے حصے کو دھو لیں, اور باقی جہاں پہ زخم ہے وہاں پر گیلا ہاتھ آپ پھیر لیں.
ٹھیک جی, اگلی کال.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی تیسری یا چوتھی رکعت کا مغالطہ ہو جائے کہ بھول گئے ہیں پڑھی یا نہیں, تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟
جی, تیسری میں ہے یا چوتھی میں ہے تو ذہن غالب پر وہ کریں, اور اگر کسی طرف ذہن نہیں جمتا تو پھر کم پہ بھی نہ کرے. یعنی پہلے تو یہ ذہن غالب کرے کہ یہ تیسری ہے یا چوتھی, اگر تیسری پہ ذہن جمتا ہے تو تیسری, اور چوتھی پہ ذہن جمتا ہے تو چوتھی, اس کو شمار کریں, اور اگر کسی پہ ذہن نہیں جمتا تو پھر اس کو تیسری کریں.
صحیح,
یہ تیسری رکعت ہے.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال.
دوران طواف اگر وضو ٹوٹ گیا تو اس کے متعلق پوچھنا ہے, بھائی وضو تو دوبارہ کرنا پڑے گا, مثلا ایک چکر ہوا ہے یا دو ہوئے ہیں یا تین ہوئے ہیں, اگر دو چکر ہوئے ہیں تو کیا دوبارہ وضو کر کے وہ دو چکر جو ہے نا پہلے دوبارہ کرنے پڑیں گے, یا وہ دو چکر بھی جو ہے نا جن کی نشان کرنے ہیں؟
دوران طواف وضو ٹوٹ گیا.
جی, دوران طواف اگر وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو اس میں چونکہ خود بتا رہے ہیں کہ ایک سے دو پھیرے کیے ہیں, تو اس صورت میں تو ان کو اختیار ہے کہ تین یا تین سے کم پھیرے کیے ہوں, تو اس صورت میں چاہیں تو جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے آ کے اس کی بنا کر سکتے ہیں, وہیں سے طواف کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اور چاہیں تو ابتدا سے کریں. دونوں صورتیں ان کے لیے جائز ہیں کہ وہ طواف کر سکتے ہیں, یعنی جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آ کے شروع کر دیا, یا دوبارہ سے طواف یہ شروع کیا. اور اگر چاہیں تو, اور اگر یہ چار پھیرے کر چکے ہیں, چار سے زیادہ پھیرے کر چکے ہیں, اب گئے ہیں وضو کرنے کے لیے, تو پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے ان کو شروع کرنا پڑے گا.
جی, اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا جنازگاہ کی جگہ کو قبرستان میں استعمال کیا جا سکتا ہے, یا پھر قبرستان کی جگہ پر جنازگاہ بنایا جا سکتا ہے؟
دونوں.
دیکھیں, جو جگہ جس کام کے لیے وقف کی گئی ہے وہ اسی جگہ کے لیے, اسی کام کے لیے استعمال کی جائے گی, کسی اور کام کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اب ان کا مسئلے کی تفصیل کیا ہے, اگر واقعی وہ انہی کاموں کے لیے وقف کی گئی ہے تو وہ انہی کاموں میں استعمال کی جائے گی. باقی یہ کہ آپ اس کو مزید اس حوالے سے جو ہے وہ دارالفتا اہل سنت میں رابطہ کر لیں اور ڈیٹیل بتا دیں کہ کیا پرابلم ہے, تو وہ مزید سن کے آپ کو جواب دے دیا جائے گا. ورنہ برحال اگر وہ جنازے گاہ کے لیے وقف ہے تو جنازہ گاہ میں ہی استعمال ہوگی, اور قبرستان کے لیے وقف ہے فقط قبرستان کے لیے, تو پھر قبرستان کے لیے ہی استعمال ہوگی.
اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ قبر کی حفاظت کے حوالے سے کیا کوئی حدیث ہے حفاظت کی جائے قبر کی؟
قبر کی حفاظت ان معنوں میں تو بہت ساری حدیثیں ہیں کہ قبر کی بے حرمتی سے بچا جائے, یعنی یوں حفاظت کی جائے کہ قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا گیا, قبر کے اوپر پاؤں رکھنے کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ پاؤں چنگاری کے اوپر رکھا جائے, اور چنگاری جو ہے وہ جوتا جلا کے پاؤں کے اندر چلی جائے, پاؤں جلا دے, یہاں تک یہ ارشاد فرمایا. قبر کے اوپر کسی نے ٹیک لگائی تو فرمایا کہ اے ٹیک لگانے والے صاحب قبر کو اذیت نہ دے. یعنی اس طرح کی تو حفاظت کی کب آئی ہیں حدیثیں کہ یوں منع کیا گیا ہے, اور یہ حدیثیں موجود ہیں, تو یوں حفاظت کا تصور تو موجود ہے کہ اس کا حق ہے. باقی اس کے علاوہ اور کوئی حفاظت کا اگر تصور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے معلوم نہیں ہے, یہ تصور موجود ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال.
بات پر روشنی ڈالیں کہ عورت میت پر اونچی آواز میں کلمہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟
عورت میت پر اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا,
اپنے گھر کے اندر پڑھتی ہے اور اتنی آواز میں پڑھتی ہے کہ گھر کے اندر ہی رہتی ہے تو حرج نہیں ہے, اور غیر محرم تک آواز نہیں جاتی اس کی تو صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اتنی آواز سے پڑھتی ہے کہ غیر محرم تک اس کی آواز جاتی ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا, جمعرات کے دن فاتحہ وغیرہ کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے گھروں کے اندر, تو کانسیپٹ یہ ہے کہ روحیں جو ہیں وہ آتی ہیں جمعرات کے دن؟
جی, بعض روایتیں اس طرح کی موجود ہیں کہ مخصوص ایام کے اندر روحیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر آتی ہیں, تو ایسا ہوتا ہے.
ایصال ثواب کرنے
کر سکتے.
ٹھیک ہے. اچھا, ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں جیسے کھانا سامنے وغیرہ رکھتے ہیں یا فروٹ وغیرہ, تو ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو انڈا ہوتا ہے ایگ, اس کو نہیں رکھنا چاہیے کسی بھی صورت میں.
مختلف اصل میں تصورات ہیں ہمارے یہاں. دیکھیں میں پہلے بھی بین کر چکا ہوں اور اب پھر دوبارہ بین کر دیتا ہوں کہ بنیادی اعتبار سے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ ثواب کا وہ یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ ثواب کو ایک مستحب عمل مانتے ہیں.
صحیح.
یعنی یہ ایک مستحب کام ہے, ایک اچھا کام ہے کہ بندہ نیکی کرے, نیکی کرنے کے بعد وہ کسی بھی زندہ یا انتقال کیے ہوئے کو اس کا ثواب پہنچا دے.
ٹھیک ہے,
پہلے سے نیت کر لے کہ میں یہ عمل کر کے اس کو عیسال ثواب پہنچاؤں گا یا بعد میں نیکی کر کے وہ اس کو عیسال ثواب کر رہا ہے, دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اس کے لیے چاہے وہ دن مقرر کرے چاہے نہ کرے دونوں چیزیں درست ہیں. ہمارے نزدیک نہ دن مقرر کرنا ضروری ہے, کوئی ضروری نہیں کہ دن مقرر کرے, بلکہ دن مقرر کرنے کو اگر کوئی واجب سمجھتا ہے تو ہم اس کو غلط قرار دیتے ہیں کہ دن مقرر کرنا یہ واجب نہیں ہے, اور دن مقرر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ احادیث طیبہ سے مختلف نیک کاموں کے لیے دن کو مقرر کرنا یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد قبا ہر ہفتے کو جایا کرتے تھے. صحابہ کرام علی رضوان کا مختلف نیک کاموں کے لیے دن مقرر کرنا یہ ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو تابعین کو جو ہے وہ واضح نصیحت کیا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے. تو اگر دن مقرر کرتا بھی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو واجب سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایثار ثواب کے لیے بھی دن اگر کوئی مقرر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ وہ اس کو واجب نہ سمجھے. واجب ہمارے یہاں سمجھا بھی نہیں جاتا. اسی طرح کھانا سامنے رکھنا یہ بھی جائز ہے, کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. کھانا سامنے رکھا ہوا ہے تو بھی درست ہے, اگر کھانا سامنے نہیں ہے تو بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. کھانے میں ہر حلال چیز جو سامنے رکھی ہوئی ہے وہ رکھنا جائز ہے. کوئی بھی حلال چیز ہو, پاکیزہ چیز ہو, وہ رکھنا جائز ہے, چاہے وہ انڈے کی صورت میں ہو, چاہے وہ مچھلی کی صورت میں ہو, کوئی صورت ہو اس کو رکھنا یہ درست ہے. اب ہوگا یہ کہ چونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ فاتحہ پڑھ کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے فاتحہ کے اندر اور متبرک نام لیتا ہے, تو اس صورت میں پھر اس کو پھونک مارتا ہے, تو اب وہ جو کلام اللہ کو پڑھی ہوئی پھونک نکلتی ہے, تو چونکہ وہ تبرک والی پھونک ہوتی ہے جو اس کھانے کے اوپر لگتی ہے, تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی ارشاد فرمائی کہ پھر وہ ایسی چیز ہو کہ جس کا ہر جز کھا لیا جائے,
سبحان اللہ,
تاکہ کوئی چیز جز اس کا ضائع نہ ہو. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی چیز ہو کہ جس کا ہر جز یہ کھا لیا جائے. لیکن بہرحال کوئی بھی چیز ہو جو حلال طیب پاک ہو اور حلال روزی کے ساتھ ہو وہ سامنے رکھی ہو تو اس کے اندر کوئی حرج یہ نہیں ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے.
میں محمد شہباز درگاہ خان سے بول رہا ہوں. جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مغرب کی تو مچھر ہوتے ہیں, کیا کوئی ہم دوائی لگا سکتے ہیں؟
جی مچھر وغیرہ کی کثرت کی
جی بالکل دوائی لگا سکتے ہیں, لیکن ایسی دوائی لگائیں کہ جس کے اندر ایسی بو نہ ہو کہ جو آپ کے لیے یا کسی دوسرے نمازی کے لیے اذیت کا سبب بنے.
یعنی
اگر آپ نے ایسی دوائی لگائی کہ جو بو والی ہے یا ایسی اس کے اندر خوشبو ہے کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہے, تو پھر وہ نہ لگائیں کہ جس چیز سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اب اگر آپ مسجد کے اندر ایسی دوائی لگا کر جائیں گے کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے, تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی.
صحیح. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں لیکن گھر والے یہ کہتے ہیں کہ جو ماں ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے, جیسے رجب کے مہینے, شعبان کے مہینے, تو کیا فرماتے ہیں؟
اب دیکھ لیں گے, اصل میں نفلی روزے ہیں.
جی جی,
تو اس میں اگر واقعی ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کے اوپر جو ہے وہ فرق پڑ رہا ہے کہ دودھ کی کمی کی وجہ سے بچہ بھوکا رہ جاتا ہے, اگر واقعی ایسا ہے, صرف گھر والے جو ہے وہ شفقت اور مہربانی کی وجہ سے اس طرح کہہ رہے ہیں, ہے کچھ بھی نہیں, تو کوشش کریں کہ روزہ رکھ لیں.
صحیح.
لیکن اگر واقعی بچے کے اوپر ایسا فرق پڑ رہا ہے تو پھر اس میں احتیاط کریں کہ بچے کی جو پرورش ہے وہ ضروری ہے اور اس کو دودھ پلانا ضروری ہے, تو اس کو دودھ پلائیں. اور اگر فرق نہیں پڑ رہا کہ سحری کے اندر اچھی بڑی غذا یہ لے لیتی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ بچے کو سارا دن دودھ پلانے میں آسانی رہتی ہے, تو ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے,
جو ہے وہ روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلائیں.
صحیح جی, اگلی کون؟
گجراوالا سے بول رہا ہوں. حاجی اشرف, درود پاک چھوٹے سے چھوٹا کون سا پڑھنا چاہیے؟
چھوٹے سے چھوٹا الفاظ میں درود پاک,
وہ تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں کہ صلی اللہ علی محمد, یہ بھی درود پاک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی درود پاک ہے۔ البتہ درود پاک ہو یا کوئی دوسرا ذکر ہو، اس حوالے سے علماء نے ایک خوبصورت بات کی ارشاد فرمائی ہے جس کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اصل مقصد اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چونکہ ایک ہدیہ درود آپ پیش کر رہے ہیں تو آپ کی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ اب ہوتا یہ کہ جب ہم مسلسل ایک درود پاک پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو بسا اوقات چونکہ یہ زبان پہ جاری ہو چکا ہوتا ہے تو ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، صرف وہ زبان پہ جاری ہوتا ہے، دلی توجہ نہیں رہتی۔ تو اس لیے بعض علماء نے یہ خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ صیغے تبدیل کر لیں، جب صیغے تبدیل کرے گا تھوڑی دیر کے بعد تو پھر توجہ درود پاک کی طرف آ جائے گی کہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے اندر جو آخری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین، یہ القابات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبدیل کرتا رہے گا تو اس سے بھی اس کی توجہ درود پاک کی طرف یہ رہے گی۔
صحیح،
تو یوں تبدیل کر کے پڑھتا رہے تاکہ اس کی توجہ یہ درود پاک کی طرف رہے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں خواتین ہیں، حضرت اسود کا بوسہ یہ کس طرح دیں، وہاں جو بعض اوقات رش ہوتا ہے، اجتہام ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
دیکھیں، اس میں خواتین ہوں یا مرد ہوں، حجر اسود کا بوسہ یہ سنت مبارکہ ہے،
ٹھیک ہے،
اور سنت مستحبہ ہے، یعنی وہ سنت ہے کہ اگر اس کو آپ نے ادا نہ کیا تو اس کی بنیاد پر آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر تو آپ ہیں احرام کے اندر تو یہاں پہ دو بنیادی باتیں دیکھنا ہوں گی۔ نمبر ایک تو یہ کہ حجر اسود پہ چونکہ بہت زیادہ خوشبو لگائی جاتی ہے، تو اس لیے احرام کی حالت میں اگر آپ اس کو چومیں گے اور آپ کو خوشبو لگ گئی اور خوشبو ایسی لگی کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے، تو اس صورت میں تو دم لازم آ جائے گا، اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ کم ہے تو پھر اس صورت میں جو صدقہ لازم آ جائے گا، تو اس اعتبار سے بھی احتیاط کرنا پڑے گی۔ دوسری اس میں احتیاط یہ کرنا پڑے گی کہ وہاں پہ ہوتا ہے اجتہام، رش ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں جب آپ وہاں پہ جائیں گے قریب میں تو پھر آپ کو اس انداز میں بوسہ دینا ہوگا کہ کسی کو نہ آپ ماریں گے نہ کسی کو دھکا دیں گے، اس کی بھی شرعی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ احرام میں نہیں ہیں تو اب اگرچہ خوشبو والا معاملہ تو آپ کے ساتھ نہ رہا، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر مارنے کی، دھکا دینے کی، عورتوں سے ٹکرانے کی یا عورت کو مرد سے ٹکرانے کی اجازت نہیں رہے گی۔ حجر اسود کو چومنا، حجر اسود کو بوسہ دینا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، حجر اسود کو جب بوسہ دینے کی آپ نے بات کی حج کے بیان کے اندر کہ حجر اسود کو بوسہ دے، تو تصور کرے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً بوسہ دیا ہے۔
سبحان
اللہ۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ فرمائے کہ ایک تو ہے استلام بوسہ دینے کے ساتھ،
ٹھیک
ہے، تقبیل جو ہوتی ہے، پھر دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اس کو اگر بوسہ نہیں دے سکتا تو اس کو چھو نہیں سکتا تو پھر اس کو اشارہ کر لے، لاٹھی سے اشارہ کر لے یا ویسے ہی اشارہ کر لے، تو فرمائے کہ یہی کیا کم ہے کہ تمہاری نظریں اس مقام پر پڑ رہی ہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ تو ہم یہی تصور کر لیں کہ کیا یہی کم ہے کہ ہم اس مقام پر آ گئے ہیں کہ جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں، جس مقام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً شرف بخشا ہے، جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف کرتے رہے، اس مقام پر ہم آ گئے ہیں، یہاں پر آنا کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر آپ کو آسانی کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ نہیں ملتا تو آپ کسی کو نہ دھکا دیں۔ امام علیہ سنت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ نہ خود دبو نہ دوسروں کو دباؤ، ٹھیک ہے، نہ دبو نہ دوسروں کو دباؤ، آسانی کے ساتھ اگر بوسہ ملتا ہے، جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اجتہام نہیں ہوتا تو پھر لائن کے ساتھ وہ بوسہ دینے کے لیے لائن لگی بھی ہوتی ہے، تو اگر آپ اس انداز میں بوسہ دے سکتے ہیں تو پھر اس انداز میں بوسہ دیں، ورنہ آپ دھکم پیل کے ساتھ بوسہ دینے سے گریز کریں۔
لائن عورتیں بھی آ جاتی ہیں،
عورتوں کے لیے الگ لائن لگتی ہے مخصوص وقت کے اندر، تو اس کے ذریعے سے بوسہ دیں۔
اچھا، ایسے میں سے آخری ہم شامل کریں گے کہ ستیلی ماں کا اپنے جو ستیلے بیٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی پردہ ہوتا ہے؟
واقعی اگر بیٹے ہیں تو اس کے ساتھ تو پردہ نہیں ہو سکتا۔
مدی چل کے ناظرین،
اگر فتنہ ہے،
جی جی،
فتنے کی وجہ سے، جیسے سوتیلی ماں بالکل جوان ہے،
صحیح،
اور کوئی فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر اس سے وہ پردہ کرے گی، یعنی اس سے تنہائی سے گریز کرے گی۔
مدیشر کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل ہم نے سنے سیکھے، اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.